हो जाएंगे खुद
खुद को क्यों ना करूं और सब लोगों को क्यों ना करूं, खुद को भी करूं और सबको भी। कौन आदमी है जो कह सके कि हमें नसीब की जरूरत है? कोई है भाई ऐसा? कोई भी नहीं है। ऐसा कौन होगा कि जो कहे कि हमें नसीहत की जरूरत नहीं? नसीहत असर करती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, फदक्किल फइन ज़िक्रा तनफउल मोमिनीन, ये आप नसीहत कीजिए, ये नसीहत मोमिनों को नफा देती है। जो आदमी ये समझे कि हमें नसीहत की जरूरत नहीं है तो ये आदमी गड़बड़ी है, गड़बड़ी आदमी है। और जो आदमी सराफा खुद को मोहताज समझे तो वो कामयाबी के रास्ते पर है, जरूर उसको मंजिल मकसूद मिलेगी। अच्छा, नसीहत तो मेरी तो कोई भी नहीं है। बुजुर्गों की कुछ बातें होती हैं वो खुदा ताला की मदद और तौफीक से जबान पे आ जाए तो उनकी मेहरबानी है, बाकी मुझ जैसा आदमी क्या नसीहत करेगा। बस ये है कि कुरान पाक तो बहुत बड़ी दौलत है। हदीस पाक में है, उसका मफहूम ये है हदीस पाक का कि जिसने कुरान पाक को कमतर समझा, यानी दुनिया की किसी नेमत और दौलत को देखकर दिल में ये सोचा कि मेरे सीने में जो दौलत है वो कमतर है, यानी कुरान पाक, और सामने वाले के पास जो ये नेमत है, माल है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है, कोई भी नेमत है, उसको देखकर ये ख्याल किया कि काश मुझे इस दौलत के बजाय ये दौलत मिलती, तो इसने खुदा ताला की बढ़ाई हुई चीज को घटा दिया और खुदा ताला की घटाई हुई चीज को बढ़ा दिया। ये नहीं है कि माल ना हो, फकीर हो, पैसा नहीं है, कंगले बैठे हैं, ये मकसद नहीं है। माल तो हो, हमारे मुर्शिद ने उसको बड़ी खूबसूरती से फरमाया है कि कार भी हो, कारोबार भी हो, लेकिन दिल में यार हो। माल हो लेकिन दिल में ना हो। फरमाया कि माल हाथ में रखना जायज, जेब में रखना जायज, दिल में रखना नाजायज। जिस तरह कश्ती पानी उसका जरिया है कश्ती चलने का, तो इसी तरह से दुनिया हमारी जिंदगी का जरिया है लेकिन मकसूद नहीं है। और यही पानी अगर कश्ती के अंदर दाखिल हो जाए तो कश्ती डूब जाएगी, और अगर बाहर बाहर रहे पानी तो ये जरिया है कश्ती के जरिए मंजिल मकसूद पे पहुंच जाने का। तो इसी तरह से माल को हम जरिया बना सकते हैं खुदा ताला तक पहुंचने का कि हम नेक रास्तों पे खर्च करें और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, तो ये हमारे लिए आखिरत का जरिया बन जाएगी। तो माल का होना फी नफ्सी ही बुरा नहीं है। तो यहां ये बताया जा रहा है कि जिसने कुरान पाक जैसी अजीम शान दौलत के होते हुए किसी दुनिया की नेमत पर नजर की, लालच की, हिरस की कि इसके बजाय मुझे ये मिलता, तो ये है उस चीज को घटा देना जिसको खुदा ने बढ़ाया है। कुरान पाक वो दौलत है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस तरह से बड़े बड़े वास्ते देकर अल्लाह ताला से ये दौलत मांगी है। तो मगर अफसोस है कि मुसलमानों ने अपने दीन पर अमल करने से वो शर्माने लगे हैं। जो सही रास्ता है और जिस पर सीना तान कर चल सकता है इंसान, उसको छोड़कर जो जानवरों वाला रास्ता है, काफिरों का, अहले यूरोप का, अहले अमेरिका का और तमाम मगरबी दुनिया का, कुरान पाक का ऐलान है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि ये जानवर ही नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। कौन? ये काफिर जो अल्लाह को नहीं मानते, उससे बड़ा जानवर कौन होगा। अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान अपने दीन से इतने दूर हो गए हैं और उसको समझते भी नहीं, मालूम भी नहीं करते, تو میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ جو ہم کافروں کی نقالی کرتے ہیں، ان کے جیسی وضاقتہ، ان کے جیسا رہن سہن اور ان کے جیسے طور طریقے، تو یہ ہماری احساس کمتری کی دلیل ہے. کیونکہ اسلام جیسی دولت کے ہوتے ہوئے جو آدمی کفار کی نقالی کا ہے، ان کے جیسا رہن سہن، ان کے جیسا لباس اور بے پردگی اور ان کے جیسے طور طریقے، بے حیائیاں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، تو یہ ان کو اپنانا احساس کمتری کی پکی دلیل ہے کہ ہم انتہائی پستی میں جا چکے ہیں اور اپنی دولت کی ہمیں خبر ہی نہیں. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. صاف ستھرا سچا راستہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. میں آج یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام میں برائی نہیں ہے، برائی مسلمانوں میں ہے. مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور جو جاہل طبقہ ہے انہوں نے دیکھا، جو چالاک اور چلتر اور مکار لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو اپنے دین کی کچھ خبر نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ جاہل لوگوں نے اور مکار لوگوں نے یہ پیری فقیری کا دھندہ اور ممبر سنبھال لیا ہے اور طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو آج ہمارے اندر نہ تو دین ہے اور نہ ہی اخلاق ہیں، نہ معاشرت ہماری صحیح ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بزرگوں سے دین نہیں سیکھا، بزرگوں کے پاس ہم نہیں گئے اور بڑے بڑے مدارس میں پڑھ بھی لیا، مدرسے میں پڑھ لیا اور فارغ ہونے کے بعد یہ سمجھنے لگے کہ سب کچھ، سب دولت ہمیں حاصل ہو گئی. وہ سمجھتے ہیں کہ پورا علم دین پر ہم کو عبور حاصل ہو گیا، جبکہ علم دین کی کوئی تہ نہیں ہے. اتنا گہرا سمندر ہے، اتنا لامحدود سمندر ہے کہ جتنا بھی اس کی گہرائی میں چلے جائیں اور مزید گہرائی ہے، اور مزید گہرائی ہے، اور مزید گہرائی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح جتنی بلندی پر چلے جائیں اور زیادہ گہرائی ہے، اور زیادہ بلندی ہے، اور زیادہ بلندی ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اور اگر کسی نے تھوڑا بہت دین کو سمجھا بھی تو محض نماز، روزہ، زکوٰۃ بس. نہ معاشرت کی خبر ہے کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، نہ ہی اخلاق کی خبر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بہترین اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو میزان میں رکھی جائے گی. حساب کتاب جب ہوگا تو ایک ترازو میزان قائم کی جائے گی اور اس میں ایک پلڑے میں نیک اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا. نیکی کا پلڑا جھک گیا تو جنت کا فیصلہ، اور برائی کا، گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو جہنم کا فیصلہ، خدا نہ خواستہ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ میزان کے اندر جو سب سے بھاری چیز رکھی جائے گی وہ ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ نمازوں کے اندر، رکوع میں، قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہے، سجدے میں رو رو کے فریاد کی ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انگریزوں کی تہذیب کو اخلاق سمجھتے ہیں، جانورانہ حرکتوں کو، جانورانہ افعال کو ہم تہذیب سمجھتے ہیں، حالانکہ انتہائی بد تہذیب قوم ہے. نہ تو وہ پاکی جانتے ہیں، ان کے کپڑوں میں پیخانہ اور پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا برطانیہ میں، امریکہ میں، ہوٹل میں کبھی مجبوری سے ہم چلے گئے تو دیکھا کہ ٹوائلٹ سے آئے ہیں، نہ ہاتھ دھونا، نہ کوئی صفائی، نہ کچھ، کاغذ سے بمشکل ہاتھ پوچھا اور جو ہے آ کے کھانے پہ بیٹھ گئے. اتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں اور ان کی نقالی کو ہم جو ہے فخر سمجھ کے کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. ذرا ہم سوچے تو کہ جن کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا جہنم ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو ان کی تقلید کرے گا پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو ان کی پاتھ وے پر چلے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ بھی سیدھا جہنم میں نہ جائے گا. جس قوم کی نقالی ہوگی، من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث شریف میں کہ جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. تو ہمیں سوچنا چاہیے. میں یہ بھی مثال عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں اتنی ذہنی پستی ہے. ذہنی پستی، یہ مال اور دولت ہونا یہ کوئی ذہنی بلندی کی علامت نہیں ہے، یہ اعلیٰ نظر کی علامت نہیں ہے، اعلیٰ ظرفی کی علامت نہیں ہے. ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزی عقل سے نہیں ملتی, فضل سے ملتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں, اور بے پڑھے لکھے لوگوں کی نوکریاں پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. کتنی مثالیں ایسی ہیں. تو پڑھنا لکھ جانا یہ کوئی بلندی کی علامت نہیں ہے, اور مال اور پیسہ جمع کر لینا, بڑے بنگلے بنا لینا, بڑی گاڑیوں میں گھوم لینا, یہ کوئی شرافت کی دلیل نہیں ہے. شریف لوگوں کے پاس مال ہو سکتا ہے, لیکن یہ شرافت کی دلیل نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ شریف آدمی ہے, جس کے پاس مال ہے وہ بلند درجے کا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کا فیصلہ قرآن پاک میں فرما دیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہے, ہماری فرما برداری اور اطاعت کرنے والا ہے. تو آنکھ بند ہوتے ہی اپنی قیمت ہمیں معلوم ہو جائے گی, آنکھ بند ہوتے ہی قیمت معلوم ہو جائے گی. آج جو لوگ اسلام پر اور مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں, داڑھی پر ہنس رہے ہیں, ٹخنا کھولنے والوں پر ہنس رہے ہیں, اور پردہ کرنے والوں پر ہنس رہے ہیں, تو یہ لوگ ان لوگوں کو خدا نخواستہ کل رونا پڑے گا. اور کل کیا رونا پڑے گا بلکہ دنیا ہی میں وہ رو رہے ہوتے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی مشکلات اور پریشانیوں اور مصیبت میں ہیں. سکون کا ان کو نام بھی نہیں پتا, سکون کی ہوا بھی نہیں لگی, ان کو کیا معلوم کہ سکون کس کو کہتے ہیں. ایئر کنڈیشن ہے, حال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. دل میں بے چینی ہے, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, آفتیں ہیں, لیکن بعض لوگوں کو ان آفتوں کی عادت بھی پڑ گئی. جیسے میں قصہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک قوم تھی, ان کے اندر غیرت بالکل نہیں تھی, بے غیرت قسم کے لوگ تھے, ٹھنڈے بالکل, کوئی جذبات نہیں, کوئی ایموشن نہیں, کوئی سینسیشن نہیں, بالکل ہی ٹھنڈے قسم کے لوگ, بے غیرت جنہیں کہتے ہیں. تو بادشاہ جو تھا اس کو بڑی فکر تھی اپنی قوم کی اس زبو حالی کی وجہ سے, تو وہ مختلف تدابیر سوچتا رہتا تھا کہ اپنی قوم کو کیسے اس کے جذبات کو برانگیختہ کریں, کیسے ان کو غیرت دلائیں. تو میٹنگ بیٹھا کرتی تھی, ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی بادشاہ کی وزیروں کے ساتھ, تو کہا کہ بھائی کچھ علاج کرو, بہت ہی بے غیرت ہیں, ٹھنڈے ہیں, کوئی احتجاج نہیں ہے ان میں, کوئی شور شرابہ نہیں ہے. تو وزیروں نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ شہر سے باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں, مزدوری کے لیے جاتے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں کہ جب یہ واپس آئیں تو ایک چنگی کو قائم کر دیتے ہیں, کیونکہ آج کل یہی رواج ہے جہاں جو ہے حکومتیں بس چنگیاں قائم کر دیتی ہیں, عوام مرے کچھ بھی ہو کسی ان کا خون نچڑے, بس اتنا خون باقی رکھتے ہیں کہ یہ چل پھر سکیں, کما سکیں اور ہم کو ٹیکس دے سکیں. تو لہذا حضرا نے یہ مشورہ دیا کہ جب یہ واپس آئیں تو ایک چنگی ایسی لگا دی جائے, پھر ٹیکس لگا دیا جائے, پھر یہ ان کو غصہ آئے گا, کچھ جذبات ان کے ابھریں گے, کچھ شور شرابہ کریں گے, جلوس کریں گے. تو بادشاہ نے منظوری دے دی, بل پاس ہو گیا, اب چنگی قائم ہو گئی. اب بادشاہ اور جاسوس بیٹھ گئے چھپ کے کہ دیکھتے ہیں کہ اب کب ان کو غیرت جاگتی ہے, کب ان کا احتجاج شروع ہوتا ہے, کب بینر لے کے کھڑے ہوتے ہیں. تو واپس آئے, دیکھا کہ وہ تو ہر آدمی چپ چاپ ٹیکس دے رہا ہے, چنگی دے رہا ہے, چلا جا رہا ہے اپنے گھر کو. جب کافی عرصہ گزر گیا تو بادشاہ نے پھر میٹنگ بلائی کہ بھائی یہ تو کارگر نہیں ہوئی تدبیر, کچھ اور کرو. کہا کہ بھائی ایسا ہے, ٹیکس تھوڑا کم ہے تو ٹیکس جو ہے اس کو دگنا کر دینا چاہیے. اچھا بھائی چلو, اب تو ضرور یہ چیخیں گے, چلائیں گے, کوئی احتجاج کریں گے. دیکھا کہ پھر وہی معاملہ ہے, چپ چاپ وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں گھر کو. تو اب بادشاہ کو بھی بہت غصہ, وزیروں کو بھی بہت غصہ کہ کوئی ترکیب ان پہ کارگر نہیں ہو رہی, بے غیرتی ان کی غیرت میں تبدیل نہیں ہو رہی. تو پھر انہوں نے تدبیر یہ سوچی کہ بھائی ان کو ٹیکس کے ساتھ ساتھ دس دس جوتے بھی لگاؤ ظالموں کی کھوپڑی پہ, تب تو ضرور یہ اچھلیں گے. یہاں یہ ترکیب بہت اچھی ہے, اب یہ قانون پاس ہو گیا کہ ٹیکس بھی دیں گے واپسی پہ اور دس دس جوتے بھی لگائے جائیں گے. اور پھر جاسوسوں کو مقرر کر دیا, چپ کے بیٹھ گیا بادشاہ کے, اب دیکھیں اب کیسے یہ اچھلتے ہیں. اب دیکھا کہ وہ پھر وہی معاملہ کہ یہ تو ٹیکس بھی دے رہے ہیں ڈبل اور جوتے بھی کھا رہے ہیں, پھر بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں, پھر چلے جا رہے ہیں گھر. اب بڑی تشویش ہوئی کہ آپ کیا معاملہ ہے. تو پھر تھوڑے دن گزرے تھے کہ پھر وہ دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں. اب بادشاہ کو خوشی ہوئی کہ بھائی اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جوتے کھا کھا کے کچھ غیرت جاگی ہے. فوراً جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا احتجاج کر رہے ہیں. تو جاسوس نے آ کر خبر دی کہ یہ لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں, احتجاج نہیں کر رہے بلکہ آپ اس میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اتنی دیر سے شام کو واپس آتے ہیں, مزدوری کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیکس بھی دے رہے ہیں, جوتے بھی لگ رہے ہیں, تو ہم گھر پہنچنے میں ہمیں کافی دیر ہو جاتی ہے, تو مہربانی کر کے آپ جوتے لگانے والے بڑھا دیجئے تاکہ ہم جلدی گھر پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی مسلمان کی حقارت جائز نہیں ہے, لیکن ہم لوگ مسلمانوں کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ پٹ رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, لیکن افسوس کہ ہمیں اپنے دین کی خبر ہی نہیں ہے, ہوش ہی نہیں ہے, ہمارے دین میں کیا نہیں ہے, لیکن یہ جعلی لوگوں نے یہ دھندے بنا کے دین کو بدنام کر دیا, ایسی خوش تقریریں کر کے دین سے بجائے قریب کرنے کے دین سے دور کر دیا. دین کیا محبت ہی محبت ہے, سراپا محبت ہی محبت ہے, لیکن ہمیں جو ہے ان غلط قسم کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان عمومی طور پر دین سے دور ہیں, لہذا جو ممبر پہ بیٹھ کے بات ہو گئی بس انہوں نے کہا یہی دین ہے, تو بجائے قریب کرنے کے دین سے کاٹ دیا. اور قصور سب ہمارا اپنا ہی ہے کہ ہم نے کیوں دین نہیں سیکھا, یہ جعلی پیروں نے آ کر دھندے بازی بنا لی اور تعویذ اور گنڈے اور کیا کچھ کفر اور شرک تک پہنچا دیا لوگوں کو, بس یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی تعویذ لے لو یہی دین ہے, تعویذ لینا دینا دین ہے. خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہم نے سیکھا ہی نہیں. خدا تعالیٰ قرآن پاک میں تمام وعدے فرما رہے ہیں کہ مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُم مَّخْرَجًا, جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالیں گے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اس کے لیے ایگزٹ کریں گے, ایگزٹ دے دیں گے مشکلات سے نجات. اور من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, ہم اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی فرمائیں گے. جو ہماری اطاعت کرے, گناہوں سے بچے, ہم سے ڈر کے رہے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرے. ہم آج پیروں کے پاس ٹکرے مارتے ہیں لاکھوں روپے, بلکہ باہر سے لوگ یہاں سے تعویذ منگواتے ہیں تو ڈالروں کے حساب سے تعویذ یہ لوگ بیچتے ہیں, اور جو آدمی آتا ہے تم پر سایہ ہے, تم پر جنات ہے, تم پر آصف ہے, تم پر یہ بندش لگی ہوئی ہے, کاروبار نہیں ہے, بس فوراً عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ دین سیکھا ہم نے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ وعدے سارے قرآن پاک میں ہیں, لیکن ہم سیکھتے ہی نہیں. ہم نے کب دیکھا قرآن پاک کھول کے, ہم نے کب سیکھا کسی اللہ والے کے پاس جا کے کہ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, ہمارے دین کی زندگی کیسے گزارنی. خدا کی قسم ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں سے زیادہ زندگی کا لطف کوئی نہیں اٹھا سکتا, کوئی اللہ والوں سے زیادہ زندگی, اس دنیا کی زندگی کا لطف بھی ان سے زیادہ کوئی مالدار سے مالدار شخص, حالانکہ سلطنت کا بادشاہ بھی ہو, اس کو بھی اس چین اور سکون کی خبر نہیں جو اللہ والوں کے قلوب میں ہوتی ہے. بس بات یہ ہے کہ دین سیکھا جاتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں, یہ ممبروں سے بیان نہیں ہوتی چیزیں, یہ مدرسوں میں نہیں ملتی یہ چیز, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, زر مانی دولت, نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کے پاس اٹھے بیٹھے تو دین کا صحیح مطلب اور دین کا صحیح رخ اور دین کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا کہ ہمارے دین میں کھانے پینے کے بھی آداب ہیں, ہمارے دین کے اندر معاشرت کے بھی آداب ہیں, ملنے جلنے کے بھی آداب ہیں. افسوس یہ ہے کہ ایک کفار نے مسلمانوں کا مذہب اسلام کو اسٹڈی کیا اور اس کے بہترین اصول معاشرت کے لے لیے, جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے تہذیب یافتہ ہیں, بڑے ایماندار ہیں. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں تو برطانیہ گیا ہوں, وہاں دیکھا کہ وہاں اخبار سڑک پہ رکھے رہتے ہیں اور کوئی چوری نہیں کرتا ہے, کہ اخبار اٹھاتا ہے اور پیسہ اس کے ڈبے میں ڈال کے چلا جاتا ہے, کوئی آدمی نہیں ہے وہاں پہ, اس نے اخبار لا کے صبح رکھ دیے, ساتھ میں ایک ڈبا رکھا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں اخبار اٹھا رہے ہیں, اس میں پینی ڈال رہے ہیں اور جا رہے ہیں, تو بڑا ہی ایمانداری ہے بھائی. فرمایا کہ بھائی یہ جو بڑا ڈاکو ہوتا ہے وہ مرغی کے گو پہ فدا نہیں ہوتا, بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے ڈاکے مارتا ہے. اب یہ کیسے ڈاکے مارتا ہے یہ تو بہت تفصیل ہے, لیکن ڈاکے بڑے بڑے مارتا ہے, چھوٹے چھوٹے ڈاکے نہیں مارتا وہ. تو یہ ان کا حال ہے, اور سڑکوں پر ان کے زنا ہو رہا ہے, اور سڑکوں پہ بے حیائی کے جو کام ہو رہے ہیں, اور استنجا کرنا وہ جانتے نہیں اور کھانے کے آداب ان کو معلوم نہیں اور کس قدر بے حیائی اور بے پردگی، اور اگر کسی لڑکے سے اس کی ماں کا نام پوچھ لو باپ کا نام پوچھ لو تو ناراض ہو جاتا ہے. کیوں ناراض ہوتا ہے باپ کا نام پوچھنے سے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے. پھر ایسے گندے اور غلیظ اور مجرموں کی ہم نقل کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہم کو کہ ہم کافروں کی نقالی کو، ہندوؤں کی نقالی کو، انگریزوں کی نقالی کو آپ نے اپنایا ہوا ہے، اور اپنے اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا، صحابہ کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اور کفار کے طریقوں پر عمل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہو گئے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شاعر تھا، وہ بالکل بے نمازی بددین آدمی. اب رشتہ تو ہو جاتا ہے کسی کا کسی سے، مقدرات ہیں، تو اس کی بیوی بہت ہی نمازی پردے دار اور تقوی والی تھی. تو ایک دن چڑھ کر کہنے لگا کہ تجھے نمازوں کا کیا ملتا ہے آخر؟ کیا تجھے محل مل گیا؟ کیا تجھے دولت مل گئی؟ وہی تو روٹی چٹنی کھا رہی ہے، اور کیا ملا تجھے ان نمازوں کا؟ کہا کہ بھائی میں نماز مال کے لیے نہیں پڑھتی ہوں، اور روزی کے لیے نہیں پڑھتی ہوں، آسائش کے لیے نہیں پڑھتی ہوں، میں تو نماز اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتی ہوں. کہا کہ جا، ارے تو جنت میں جائے گی ملاؤں مسکینوں کے ساتھ، اور ہم رہیں گے فرعون حامان اور شداد کے ساتھ. نعوذ باللہ من ذلک. اس ظالم نے یہ سمجھا کہ جو شان و شوکت کفار کو یہاں ملی ہے وہی وہاں آخرت میں بھی ملے گی. ایسا ہوگا بھائی کیا؟ اس ظالم نے، جاہل نے یہ سمجھا کہ ہم بادشاہوں کے ساتھ رہیں گے، جبکہ یہاں کے کفار بادشاہ کا وہاں کیا حل ہوگا کہ دوزخ کی سب سے آخری تہ میں یہ ہوں گے. کفار شداد اور فرعون کا حشر کیا ہوگا؟ تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کفار کی چکا چوند اور یہ چاندنی اور چمک دمک یہ وہاں بھی قائم رہے گی. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اس سونے چاندی اور دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے، اتنی بھی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھا لو پی لو تھوڑا سا لیکن تم مجرم ہو، تم جو کھاتے ہو مجرمانہ کھاتے ہو. جیسے کسی آدمی کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو جائے تو پہلے زمانے کی حکومتیں کہتی تھیں کہ اس کو تھوڑا بہت سیر کرا دو، اس کی آخری خواہشات پوری کر دو تاکہ یہ جو ہے اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے آخری خواہشات مکمل کر لیں. تو لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ 10 دن کے بعد مجھے پھانسی ملنے والی ہے، تو کیا اس کو کسی تفریح میں مزہ آئے گا؟ کیا اس کو کھانے پینے میں مزہ آئے گا؟ بس کیا ہے کہ وہ اسی بےغیرت قوم کی طرح پٹنے کی عادی ہے، اس کو پتا ہی نہیں. کافر کو سکون کی ہوا بھی نہیں رہی. دیکھ لو کہ اگر دولت میں اور چمک دمک میں، ترقی کے اندر سکون ہوتا تو آج کافروں کے ملکوں میں سوسائڈ پوائنٹ کیوں بجے ہوئے ہیں؟ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں وہ؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سکون دل نہیں ہے، سکون نہیں ہے ان کو. بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، رئیس ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں، قلب میں جو ہے بے چینی اور عذاب ہے. میرے عزیز اور دوستو، یہ مبارک موقع ہے قرآن پاک کے ختم کا. بس ایک درد بھری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرائیں یا نہ کرائیں، مگر اس کی تعلیم سے آشنا ضرور کریں. حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس کے احکامات کو سمجھا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا، اس شخص کے ساتھ دوہری پکڑ ہے کہ ایک تو یہ کہ علم حاصل کیا پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی اچھا ہے کہ ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے، تو نہ علم حاصل کریں گے نہ ہم پکڑ جائیں گے. تو اس کی دوہری پکڑ ہے کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے بھیجا اسی کام کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہاں ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. مقصود عبادت ہے، ذریعہ مقصود بہت سارے ہیں، مال کمانا، روٹی پکانا، کھانا پکانا، کپڑا لانا، کپڑا پہننا، سینا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، سارے رشتوں کے حقوق اور سارے جان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، پورے کیجیے آپ. بس اتنا ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کیجیے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوئیے، ایک سانس بھی مبتلا نہ ہوئیے. بس یہ ہے اللہ کا تقاضا کہ تم حلال نعمتیں کھاؤ، مال بھی ہو. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن آپ کو کتنی بڑی بادشاہت نصیب ہوئی، اتنی بڑی بادشاہت کہ اللہ سے درخواست بھی کی کہ اللہ جو بادشاہت آپ مجھے دیں وہ ایسی بادشاہت دیں جو کسی کو نہ آپ نے دی ہو نہ کسی کو آپ دیں گے، ایسی بادشاہت تھی، لیکن پیغمبر تھے۔ تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب مال کے ساتھ بادشاہت کے ساتھ پیغمبری جمع ہو سکتی ہے تو مال کے ساتھ ولایت بھی جمع ہو سکتی ہے، ایک بادشاہ بھی ولی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر ایک صاحب نسبت بادشاہ تھے۔ یہ کمبخت انگریزوں نے، یہ ہسٹری کے اندر دھوکے بازی ہمیشہ سے ان کی عادت سازشی ہے، پوری تاریخ بنی آدم سے لے کر دیکھیں، یہ یہود و نصارہ کے کام ہی یہی ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، ان کے دین کی برائیاں کرنا، اور اس طرح بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنا، اپنے دین سے دور کرنا۔ اور ہم نے ایک بہت بڑا جرم کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات تو سن لیتے ہیں کہ اسلام ایسا اسلام ایسا اسلام ایسا نعوذ باللہ، لیکن اپنے بزرگوں سے علماء سے جا کے نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ کہاں لکھی ہے، ذرا قرآن کو ہم نے سیکھا، کسی عالم سے جا کے پوچھا کہ یہ کفار ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں، اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں، جہاد کے خلاف کہتے ہیں، اس کے خلاف کہتے ہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے جہاد کے بارے میں، کسی نے نہیں پوچھا۔ پوچھو تو صحیح کہ یہ جھوٹ بھی بک رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اپنے کام کے لیے اپنی دنیا کے لیے تو مارے مارے ہم پھرتے ہیں، لیکن اپنے دین کے لیے ہم ذرا بھی کوشش اور ہلتے تک نہیں ہیں، تو قصور کس کا ہے اور نقصان کس کو ہوگا؟ کیا اللہ کا نقصان ہوگا؟ کیا ہم اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں دین پر عمل کرنے سے، دین پر عمل نہ کرنے سے؟ کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں دین پر عمل کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ سب بے نیاز، شریعت کو کوئی فائدہ ہم نہیں دے سکتے، ہاں شریعت کی اتباع میں ہمارا فائدہ ہے، اسلام کی اتباع میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، میری گزارش اتنی ہے، درد بھری، کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کرائیں بڑی مبارک بات ہے، لیکن اگر نہ بھی کرائیں تو ہم مقصود کو ضرور سب مد نظر رکھیں، اہم اس کو جانیں، مقصود کیا ہے، خدا تعالیٰ کو راضی کرنا، حفظ سے بھی مراد یہی ہے، حفظ سے بھی مقصد یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو راضی کریں، کہ ایک حافظ جب حفظ کرتا ہے، اس کی آیات قرآنی کو پڑھتا ہے، تو اس کو سمجھنا بھی اس کا کام ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا کیا مطالبہ کیا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آج حافظ جو ہے منٹوں کے اندر قرآن سنا دیتے ہیں، ایک ایک دن میں قرآن شریف ختم کرنے والے آج بھی ہیں، لیکن معلوم نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، نہ سنانے والے کو نہ سننے والے کو۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن پاک کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بھی حافظ ہیں کہ جن کے حلیے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر مسلمان کہنا بھی مشکل ہے، ایسے حلیے ہیں، کرکٹروں کے حلیے اور ان کی وضاحت، اور فنکاروں کے حلیے ان کی وضاحت، یہ فلانے کا کٹ ہے، یہ فلانے کا ہیئر اسٹائل ہے، فلانے جیسی جینس پہن لی، ہمارے ایک دوست کہتے وہ جو فیڈڈ جینز ہوتی ہے اس کو بھینس کی چاٹی ہوئی جینز، بھینس نے اس کو چاٹ لیا گویا، ایسے، اور اب تو چڈیوں کا زمانہ ہے، پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ ننگے رہا کرتے تھے نا، کپڑا وپڑا نہیں تھا، لہذا اب ہم کس طرف ایڈوانس کر رہے ہیں، زمانہ جاہلیت کی طرف، جتنے کم کپڑے اتنے ایڈوانس، جتنے کم کپڑے اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ، یا یوں کہہ لو کہ جتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ اتنے کم کپڑے۔ ختم قصہ، ضرورت ہی نہیں کپڑوں پہ خرچ کرنے کی۔ اسلام ہمارا کیسا پیارا مذہب ہے کہ اس نے اچھا شریفانہ لباس سکھایا ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو، حیا والا لباس پہنو، عورتوں کو ان کی ملکہ بنایا ہے، گھروں کی ملکہ بنایا ہے، کہ تم عزت کے ساتھ، عفت کے ساتھ، گھروں کے اندر پردے کے ساتھ رہو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ لیکن ہماری عورتیں آج بازاروں میں پھر رہی ہیں، دفتروں میں کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کی بری نظریں ان پر پڑ رہی ہیں، بے پردہ، کیسے بےغیرت وہ شوہر ہیں، کیسے ماں باپ وہ بےغیرت ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو ننگا پھراتے ہیں، اور مردوں کی بری بری نظروں کا ان کو مرکز بناتے ہیں، کیسے باپ گوارا کرتا ہے کہ میری بیٹی بےغیرت بنے اور بازاروں میں بے پردہ پھرے، کیسے اس کی غیرت گوارا کرتی ہے، اور کیسے ایک شوہر گوارا کرتا ہے کہ میری ایک پاک دامن عورت کو دوسرے لوگ بھی دیکھیں، اور کیسے عورت ایسی بے غیرت ہو گئی کہ باہر نکلے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، اور بزبان حال وہی کہہ رہی ہے جو بے پردہ عورت بازاروں میں جا رہی ہے، دفتروں میں کام کر رہی ہے، گھر سے باہر نکل رہی ہے، شاپنگیں ہو رہی ہیں، تو یہ بزبان حال کہہ رہی ہے کہ میں ہوں تو اپنی شوہر کی، لیکن تمہاری بھی ہوں، تم بھی ہمیں دیکھ لو، تم بھی ہم سے آنکھیں سیک لو، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ شرمناک باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کس قدر عمل کے اعتبار سے کس قدر گھناؤنی جرم ہے یہ کہ ہم اپنی عورتوں کی عزت کا بھی ہمیں پتہ نہیں، ہم بے غیرت بن چکے ہیں۔ عورتوں کو بے پردہ پھیرانے میں ہم عزت اور فخر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی شرم کی بات ہے، انتہائی بے غیرتی کی بات ہے اور انتہائی بے حیائی کی بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے عورت کو جو ہے گھر میں رہنے کے لیے بنایا ہے، گھرداری کرنے کے لیے بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں سکون نہیں ہے، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، ناچاکیاں، اور جو ہے وہ عورتیں گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ آج پڑھی لکھی لڑکی کے رشتے ملنے مشکل ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب وہ لوگ جو دنیا دار ہیں کسی حد تک، وہ بھی نیک اور دیندار پردے دار رشتے تلاش کر رہے ہیں۔ کتنی ڈاکٹرنیاں، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر، وہ بتاتے ہیں کتنی ڈاکٹرنیاں بغیر رشتے کے ہیں، 40-40 سال عمر گئی، ان کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ یونیورسٹیوں کا کیا ماحول ہے، میڈیکل کالجز کا کیا ماحول ہے۔ اب تو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے قریب جو یہ مردوں کا اور عورتوں کا ریشو ہے، ابھی تو 1:5 چل رہا ہے، لیکن جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی 1:50 ہو جائے گا۔ لہذا ایک لڑکے کے پیچھے 4 لڑکیاں ہیں، پہلے لڑکیوں کے پیچھے لڑکے گھومتے تھے، اب لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے، اب الٹا زمانہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بے حیائیوں سے حفاظت فرمائے۔ لہذا ایسی عورتوں کو رشتے ملنا مشکل ہو گئے ہیں، جو پڑھ لکھ رہی ہیں وہ اپنا مستقبل اور مقدر دونوں خراب کر رہی ہیں۔ مستقبل کہتے ہیں نا، کہتے مولوی بڑے تنگ نظر ہیں، ہر چیز پہ تنگی کر دیتے ہیں، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، بڑے تنگ نظر ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولوی تنگ نظر نہیں ہے، مولوی تو بہت ہی وسیع النظر ہے، اس لیے کہ دنیا داروں کی نظر تو صرف دنیا ہی تک جاتی ہے، مٹی کی چیزوں کو نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں، گھٹیا چیزوں کو۔ مولوی کی نظر تو آسمان سے بھی پار جاتی ہے، آخرت تک یعنی اپنے انجام پر نظر کرتی ہے کہ آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے کہ آخرت میں کیا ہوگا، دیکھی جائے گی۔ کہتے دیکھی جائے گی، اب کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد تو تم وہ دیکھو گے جس کی خدا اور رسول نے قرآن اور حدیث میں خبر دی ہے، کہ قبر میں دفن ہوتے ہی تمہاری حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی۔ کہ ہم جن لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جس دولت کے پیچھے خدا تعالیٰ کو ہم چھوڑ رہے تھے، جن مکانات کے اور عیش و عشرت اور ترقی کے چکر میں ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اب معلوم ہوگا کہ تمہاری دولت نے تمہیں کیا کام دیا، اب تم معلوم ہوگا تمہارے یہ ان گناہوں کے کاموں نے تمہاری کیا مدد ہے۔ اب فرشتے آئیں گے اور سوالات کریں گے، یہ دیکھی جائے گی، پھر اس کے بعد اگر اچھے اعمال ہوں گے قبر کشادہ ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہوں گے تو قبر اس کو، مردے کو ایسے پیچھے گی کہ اس کی پسلیاں درمیان میں گھس جائیں گی۔ یہ کیا سب افسانے ہیں میرے دوستو؟ ہم ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ افسانے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ کب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، کب ہم عقل اختیار کریں گے؟ بس جہاں کسی نے مذاق بنایا تو فوراً داڑھی مونڈ ڈالی، جہاں کسی نے مذاق بنایا پردہ چھوڑ دیا۔ کہ ہمارے تائب صاحب کہتے ہیں، ارے وہ عورتیں کہتی ہیں، ارے تم نے پردہ شروع کر دیا، تم تو اچھی والی حسین تھی، تم تو بہت خوبصورت تھی۔ ہاں تو اپنی خوبصورتی کو نیلام کرو نا، ذرا بازاروں میں جا کے نیلام کرو، بے غیرت بنو تھوڑا، یہ کیا تم نے پردہ شروع کر دیا، یہ کیا تم ملانی ہو گئے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت میں نے جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی آج ان کو ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا، کل انہی ملانوں کی جن پر تم ہنس رہے ہو انہی کی قیمت ہوگی، کل انہی پردے دار عورتوں کی عزت افزائی ہوگی، عزت و اکرام سے ان کو لے جایا جائے گا۔ ہاں اور خدا نخواستہ جو بے پردگی اور گناہوں میں مبتلا رہے اور نافرمانی میں اللہ کے مبتلا رہے، ان کے لیے بڑا سخت وقت آ جائے گا، پھر وہ بھاگیں گے، پریشان ہوں گے، لیکن وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن نہ ان کا مال، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، وہ دن آنے والا ہے کہ نہ مال کام دے گا نہ بیٹے کام دیں گے۔ فرمایا دو ہی چیزوں کے اوپر انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے، مال کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے یا اپنی نرینہ اولاد جو ہوتا ہے کہ یہ ہم کو کل کما کے دے گی، ہمارا سہارا بنے گی۔ اس لیے دو اہم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس دن نہ تو تمہارا مال اور نہ ہی تمہارے بیٹے کام دیں گے۔ الا من اتى الله بقلب سليم، مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر آئے، بھلا چنگا دل لے کر آئے، برے اخلاق سے پاک اور شرم و حیا والا دل اور پاکیزہ دل، اللہ کا وفادار دل، وہ دل کام آئے گا وہاں۔ تو میرے دوستو ہمیں اس دنیا کو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس دنیا کو ہم اپنے آخرت کے قابل بنائیں۔ اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کے قابل بنائیں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یہ ہے میرے دوستو، جو آدمی عقل مند ہوگا، عقل سلیم رکھتا ہوگا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو پیدا کیا ہے تو الذی خلق الموت، فرمایا کہ یہاں موت کو پہلے بیان کر دیا کہ وہ ذات ہے جس نے موت کو تخلیق کیا، والحیاتا اور زندگی کو تخلیق کیا. موت کو کس لیے پہلے بیان کیا؟ فرمایا اس لیے بیان کیا کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جاتی ہے وہی زندگی زندگی کہلانے کے قابل ہے، وہی زندگی سیدھے راستے پر قائم رہ سکتی ہے، اور جس نے اپنے انجام کو سامنے نہ رکھا وہ گمراہ ہو جائے گا، ادھر ادھر بھٹک جائے گا. تو میرے عزیز اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے پیدا کیا ہے تم کو تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور اسلام سے زیادہ اچھا عمل دنیا کا کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ احکم الحاکمین کا بنایا ہوا مذہب ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی شریعت ہے، جو تمام نقائص سے خود بھی پاک ہیں اور جس کو چاہیں اس کو نقص پاک کرنے والے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، فاسق و فاجر بنا دیتے ہیں، اور صالح بھی بنا دیتے ہیں. کہ اگر یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا اس کو یہودیت سکھا دیتے ہیں، اور نصرانیوں کے گھر پیدا ہوا نصرانیت سکھا دیتے ہیں، مجوسیوں کے گھر پیدا ہوا مجوسی بن جاتا ہے، اور مسلمان کے گھر پیدا ہوا تو اگر فاسق و فاجر ہوگا تو فاسق و فاجر بن جائے گا، اور صالح مسلمان ہوگا تو وہ بچہ اس کا صالح بن جائے گا. تو میرے عزیز اور دوستو، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نمازی ہو گئے، ہم روزے دار ہو گئے، ہم نے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تو ہماری اولاد، کہتے ہیں ابھی یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو سمجھا دیں گے. دیکھو بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ بھائی کوئی بھی ڈال دو بیج، چلو جب یہ درخت بنے گا پھر دیکھی جائے گی، کیا اس سے کیا نکلے گا بھائی. آپ نے نیم کی بیج بو دیا، نیم کا، اب آپ نے کہا جب یہ بڑا ہو جائے گا پھر کوئی ترکیب کر لیں گے، اس سے آم پیدا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے بچے کی بنیاد میں کافروں کا کلچر ڈال دیا، کارٹونوں کا کلچر ڈال دیا، ان کے تو 6-7 سال کے بچے اسمیکنگ شروع کر دیتے ہیں، اور چوما چاٹی شروع کر دیتے ہیں، ننگے رہنا شروع کر دیتے ہیں، باربی کی شکل بنا لیتے ہیں، اس کی شکل بنا لیتے ہیں، تو وہ اس کو ان کو پتہ ہی نہیں زندگی کا مقصد. ہم نے ان جاہلوں کی پیروی میں وہی کام شروع کر دیا. تو ہم ان کے اپنے بچوں کی کلچر میں وہ کارٹون کلچر ڈال رہے ہیں کہ یہ تو چھوٹے ہیں، اس میں کیا ہے، یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں کیا حرج ہے. اور ساری وہ یہودیت اور نصرانیت اسی میں گھسی ہوئی ہے. آپ نے بچے کی جڑ میں، بنیاد میں کفر کا بیج بو دیا، جہنم کا بیج بو دیا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ ہمدرد نہیں ہیں بلکہ قصائی ہیں، قصائی. کیسے؟ کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر ان کو لگا دیا. یہ قصائی ہے. اس طرح قصائی ایک چھوٹا جانور خریدتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، موٹا تازہ کرتا ہے، پھر آخر اس کو چھری پھیر کر ذبح کر دیتا ہے. تو ہمارا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد ہوتی ہے اس کو بڑھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اور اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور راستہ کون سا دیتے ہیں اس کو؟ جہنم کا، کفار کا راستہ. تو بنیاد میں ہی ہم نے جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ کارٹون میں کیا، ارے آپ بڑے سخت آدمی ہیں، آپ تو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتے. اب وقت تو بہت زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں کو جانا بھی ہوگا. اور نہیں، قصہ اور سناتا ہوں تھوڑا سا. تو یہ راتیں جو ہے، یہ ہمارے تو خیر سونا بھی نہیں ہے آج کل، تو غرض انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات ختم کر لیتا ہوں. یہ دعا سے بھی زیادہ اہم مضمون ہے. اصل میں اس اہم مضمون کی ضرورت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں. تو ہمارے ایک سول انجینئر دوست ہیں، آپ کے سامنے آتے رہتے ہوں، مسرور صاحب. تو مجھ سے پہلے پوچھتے رہتے تھے سوالات, تو میں نے ان کو ایک بات یہ بتائی. میں نے کہا بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے تنگ نظر ہیں, بہت سخت ہیں آپ, تو مولانا صاحب آپ یہ پوچھو, نہیں بھائی یہ بھی مت کرو, یہ پوچھو بھائی یہ بھی نہیں کرو, یہ بھی نہیں کرو, یہ بھی نہیں کرو, کیا آپ نے اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں؟ ہم نے کہا آپ سول انجینئر ہیں, آپ بلڈنگیں بناتے ہیں, نقشے بناتے ہیں بلڈنگوں کے, تو کوئی آدمی آپ کے پاس آئے کہ صاحب ایسا کیجئے کہ ہمیں 45 ڈگری پہ بلڈنگ بنا دیجئے, 45 ڈگری آڑی ہو, آپ کہیں گے آپ پاگل ہیں, آپ دماغ صحیح نہیں ہے معلوم ہوتا آپ کا, ایسا پاسبل نہیں ہے. اچھا ایسا ہے کہ بھائی آپ 50 ڈگری بڑھاتے چلے, ہم اپنی طرف سے گنجائش دے رہے ہیں, ڈھیل دے رہے ہیں, ذرا ہم وہ فلکچویشن ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایسے آدمی کو فلیکسیبلٹی, فلیکسیبل ہیں ہم, چلے دیکھیں ہم کتنے پازیٹو ہیں, کتنے فلیکسیبل ہیں, آپ 50 پہ بنا دیجئے چلے. ارے نہیں بھائی پاسبل نہیں ہے, آپ کیسی بات ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے, بڑے آپ سخت ہیں بھائی, اچھا 55 لے لیجئے چلے, اچھا 60 لے لیجئے, ارے بھائی اچھا 70 ڈگری بھائی بنا دیجئے, کہا نہیں بھائی یہ بھی پاسبل نہیں ہے. ارے بھائی آپ بڑے سخت آدمی ہیں, آپ کتنے پابندیاں لگاتے ہیں, آپ بنا دیجئے, نہیں بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا بھائی پھر اچھا 80 ڈگری پہ چلو, کمپرومائز کیجئے کچھ, تھوڑا آپ نیچے آئیے تھوڑا ہم بڑھ جاتے ہیں. نہیں بھائی یہ پاسبل ہی نہیں آپ کے, ارے آپ تو بڑے سخت ہیں, کچھ زیادہ ہی سخت ہیں, بڑے متشدد آدمی ہیں, بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں متشدد کو انگریزی میں, ریجڈ آدمی ہیں اور ایکسٹریمسٹ, یہ ہے صحیح لفظ, آپ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, دین میں اتنی سختی نہیں ہے. یہ کس نے فتوا دیا؟ ہم نے خود ہی اپنا فتوا لگا دیا, دین میں اتنی سختی نہیں ہے, حالانکہ ہمیں معلوم ہی نہیں دین کیا کہہ رہا ہے ہم سے, ہمیں دین کا علم کہاں ہے, پھر بھی ہم اپنا فتوا لگا دیا کہ نہیں یہ اتنی سختی نہیں ہے. ہمارے حضرت اس کا پیارا جواب دیتے تھے, اتنی نرمی بھی نہیں ہے, اتنی سختی نہیں ہے, اتنی نرمی بھی نہیں ہے. تو اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آپ بالکل قریب قریب آ جاتے ہیں 85 ڈگری پہ, چلو بھائی ٹھیک ہے آپ 1-2 لاکھ روپے اور دے دیں گے آپ کو, آپ یہ نقشہ 85 پہ, نہیں بھائی نہیں ہم نہیں بنا سکتے, آپ کسی اور کے پاس چلے جائیے. ارے بھائی آپ کیسے ایکسٹریمسٹ, کیسے ریجڈ آدمی ہیں, آپ تو ہلتے نہیں اپنی جگہ سے. تو اچھا آپ ایسا کرتے ہیں یہ بالکل بالکل لاسٹ ہماری فائنل, لاسٹ اینڈ فائنل 89 پہ آپ بنا دیجیے. ارے بھائی نہیں آپ جائیے کہیں اور. ارے بھائی یہ کیا بات ہے, بلڈنگ بنا رہے ہیں تو آپ اتنا بھی ایک ڈگری بھی نیچے نہیں آ رہے, اس لیے کہ صراط مستقیم اللہ تک صراط مستقیم ہی پہنچاتا ہے, سیدھا راستہ ہی اللہ تک پہنچاتا ہے, نہ 89 پہنچائے گا نہ 85 پہنچائے گا, اور 60 اور 50 کی تو بات ہی نہیں, 89 کا راستہ بھی اختیار کریں گے تو اللہ تک نہیں پہنچیں گے. دیکھیے یہ ایک ہمارا پوائنٹ ہے, بگننگ پوائنٹ, یہاں سے ہم چلے اور یہ ہے 90 ڈگری پہ. اب آپ نے یہاں سے 89 کا راستہ اختیار کیا, اب یہ آپ چلتے جا رہے ہیں اور یہ منزل سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں, ایک ڈگری بھی اگر آپ انحراف کریں گے تو آپ منزل سے جب آپ پہنچیں گے تو پتہ نہیں کتنی دوری آپ کو پہنچ چکے ہیں, بظاہر یہاں سے یہ لگے گا کہ ہم منزل کی طرف ہی ہیں, تھوڑا سا ذرا یہ 19-20 ہے ہمارا معاملہ. تو میرے دوستو ہم اپنی ذات سے پوری کوشش کریں کہ ہم پورا پورا دین اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ تعالی کی مدد بھی آتی ہے اور اللہ تعالی بندے کو اٹھا لیتے ہیں. بندہ بندے کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت کا عجیب عالم ہے, اس وقت موقع نہیں ہے, لیکن میرے عزیزوں اور دوستو یہی بات میرے مرشد رو کے فرماتے تھے کہ آج لوگوں نے مدرسے میں پڑھ کر اور ممبروں پہ ڈائریکٹ بیٹھ کر لوگوں کو دین سے دور کر دیا, ڈرا دیا بہت زیادہ کہ دین اتنا خشک ہے اتنا سخت ہے. خدا کی قسم دین اتنا لذیذ اور اتنا مزیدار ہے کہ ہم نے کبھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک ہمارا تعلق اپنے شہر سے نہیں تھا ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ دین, نماز پڑھتے تھے داڑھی رکھتے تھے لیکن وہ بات نہ تھی, جب حضرت سے ہمارا تعلق ہوا الحمدللہ تب ہمیں معلوم ہوا کہ دین تو سراسر لذت ہے, محبت ہے, شیرنی ہے دین کے اندر, کیا بات ہے دین کی میرے دوستوں. تو یہ ان لوگوں نے جو محض مدرسے پڑھ کر اور ممبروں پر بیٹھ گئے اور صرف ڈرانے ڈرانے کا کام کیا, لوگوں کو دین سے دور کرنے کا کام کیا, قریب کرنے کا کام نہیں کیا. تو برائے فصل کردن نے برائے فصل کردن آمدی, تو برائے وصل کردن آمدنی آمدنی آمدی, کہ اللہ نے انبیاء کو پیغمبران کو اللہ سے جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے, آپ کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے, کاٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا. آج ہمارے اکثر مضامین بیانات کے یہ لوگوں کو کاٹنے والے ہوتے ہیں, اللہ سے جوڑنے والے نہیں ہوتے, محبت کے مضامین نہیں ہوتے, یہ وجہ ہے کہ جو لوگ دین سے متنفر ہو گئے. اور دوسرا وار جو ہے وہ ان اس کفر نے اور شرک مشرکین نے کیا کہ ان کو دین سے اور زیادہ دور, سازشی لوگوں نے کہ تمہارے دین میں تو یہ تمہارے دین, پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچا بھی ہے جھوٹا بھی ہے, جھوٹا الزام لگا رہا ہے دین پر. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, ہر بات کی دلیل اور ہر بات کا ثبوت ہمارے علماء کرام کے پاس موجود ہے, بزرگان دین کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں بھی اور اس کے احکامات پر عمل بھی کریں, اور یوں اپنی دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی جنت تو ادھار ہے بعد میں دیکھیں گے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت بنا دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے. دنیا میں بھی جنت سے بڑھ کر مزہ وہ پاتا ہے, کسی کو کیا معلوم. بادشاہ نے جہاں ازبد رگی بونا بردند شراب بندگی, فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ یہ سلطنت کی دنیا دار یہ کیا جانے, ان کی تو رگوں کے اندر گناہوں کی گٹر لائن بہ رہی ہے, یہ سکون کا نام بھی نہیں جانتے, راحت کا نام بھی نہیں جانتے, اور یہ تو خدا تعالی کی بندگی کا یہ ان کو ہوا بھی نہیں لگی. اس سے پوچھو جو اللہ کو راضی کر کے چل رہا ہے, اپنی خواہشات کا خون کرتا ہے لیکن اپنے مالک کا قانون نہیں توڑتا, اس کے قلب کو اللہ تعالی کیا پیار عطا فرماتے ہیں, کیا لذت عطا فرماتی ہے. ہمارے حضرت کا ایک فارسی شعر ہے, بس وہ کہہ کے میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ از لب نادیدہ صد بوسا رسید, از لب نادیدہ صد بوسا رسید, من چے گویم روح چے لذت چشید. کہ جو بندہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے, دل میں تقاضا ہے, معاشرے والے ہیں, دفتر والے ہیں, دوست یار ہیں, رشتے دار ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, لیکن اللہ کی خاطر اپنے دل کا فون کر لیا, چلو تم ہنس لو ہمارے اوپر, لیکن ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں. ہمیں روٹی اللہ دیتا ہے, زندگی اللہ دیتا ہے, عزت اللہ دیتا ہے, کھلاتا پلاتا وہ ہے. اب ہم نمک حرام ہی کریں, شیطان کی گائے ہیں, شیطان کے راستے پر چلیں, ہم نمک حرام نہیں ہیں, تم ہنس لو جو ہنسنا ہے تمہیں, ہے نا. تو یہ بندہ جو اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے, خدا تعالیٰ اس کے دل کو ایسی لذت اور ایسا پیار نصیب فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو, اس کے دل کی لذت کو حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتے لیکن اپنے نہ دکھائی دینے والے لبوں سے وہ اس بندے کا پیار لے لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں تمہیں کہ میرے دل کو اس پیار سے کیا لذت نصیب ہوتی ہے, کس چین اور سکون میں اور کس مستی اور خوشی میں میں جی رہا ہوں, صبح شام میرے کس قدر مستی میں گزرتے ہیں, کسی دنیا دار کو اس کی خبر بھی نہیں. ہاں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو اگر اولیاء اللہ, اے میاں بھائی کہاں گم ہو آپ, میں یہ دین کی بات کر رہا ہوں آپ سو رہے ہیں, کتنی غلط بات ہے یہ, آپ کو سونے کا کتنا موقع دیا جاتا ہے, یہاں کان آنکھ کھول کے سننا چاہیے بھائی. اور دوسرے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے واہ اچھی یہ محفل ہے, یہاں لوگ سو رہے ہیں, جو آئے ہوئے دور سے مہمان ہو تو جاگ رہے ہیں, حالانکہ ایک بج چکا ہے, تو خیال کرنا چاہیے. تو فرمایا معاف کر دیا, تو فرمایا کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی, دیکھو تو یہ نقصان ہوتا ہے اور دیر لگ جاتی ہے, کیا بات کہہ رہا تھا. ہاں, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو اگر اولیاء اللہ کے قلب کے سکون اور خوشی اور راحت کا ذرہ برابر بھی ادراک ہو جائے تو وہ تلواریں لے کر, سلطنت چھوڑ کر اور تلواریں لے کر دوڑ پڑیں گے کسی طرح دولت ہم کو مل جائے. لیکن فرمایا کہ دولت اللہ کے قرب کی لذت کی یہ دولت تلواروں سے نہیں ملتی, اس سے ملتی ہے اولیاء اللہ کی صحبتوں سے ملتی ہے, نیک صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے سے. اور فرمایا کہ کوئی مشکل کام آپ کو نہیں کرنا پڑے گا, کوئی آپ کو غریبان سے نہیں پکڑے گا کہ آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, آپ نے ٹہنا کیوں نہیں کھولا, آپ کھولا کام کیوں نہیں کرتے, کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی ہمارے پاس لایا کرو, ہم آپ سے کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ اپنا ٹہنا کھولو, آپ داڑھی رکھو, آپ یہ کرو, بس آپ آیا جایا کرو, آپ کا خود دل خود بولے گا کہ ہمیں یہ کام اچھا لگتا ہے, آپ کو یہ کام خود اچھا لگنے لگے گا, خود آپ کو شرمندگی ہونے لگے گی کہ ہم کہاں ذلت اور رسوائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کچھ آپ کو مشکل نہیں کرنی پڑے گی، گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے، چھٹتے چلے جائیں گے، چھٹتے چلے جائیں گے. اب وقت نہیں ہے، اس کی بہترین مثال بھی فرمائی تھی، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بیان کر دیں گے. اب مقصود یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس حافظ بچے کو، اس کے پاس ماشاء اللہ دونوں بھائی حافظ ہیں اور ایک سنا رہا ہے، تھوڑے دن کے بعد انشاءاللہ دوسرا بھی تیار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، ان کا حفظ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ، اس بچے نے جو حفظ کیا ہے دونوں بھائیوں نے، اللہ ان کے حفظ کو قبول فرما لیجیے، اور اللہ اس کے حقوق کے ساتھ قبول فرما لیجیے، اور ان کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اور ان کے والدین کو بھی قبول فرمائیے، اور اجر عظیم عطا فرمائیے، اور ان بچوں کو بھی جس قدر مجاہدہ ہوتا ہے، اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ہے، آپ کی توفیق ہے، آپ یہ بھی مدد فرمائیے کہ ہم اس کے احکامات کو جانیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ ہمیں پورے سب کو پورا پورا اپنی شریعت اور سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے، اپنا وفادار بنا لے. اور اے اللہ، ان کے پڑھنے کو، تراویح سنانے کو، قرآن پاک کے ختم کو اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے. آپ کا وعدہ ہے کہ قرآن پاک کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا وہ عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی جائز ہے اور عبادت ہے. تو اے اللہ، ہم آپ سے اپنی دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں اور خوشیاں اور عافیت نصیب فرمائیے، اور ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، اور ہمیں حلال ہی حلال کھلائیے. اے اللہ، ہماری حرام سے حفاظت فرمائیے، اور اللہ دنیا میں بھی ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیجئے. اے اللہ، جن اعمال سے آخرت سدھرتی ہے، آخرت بنتی ہے، جنت بنتی ہے، آپ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے، اور اللہ غیروں کے طریقوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ غیروں کے طریقوں سے عقلی نفرت بھی عطا فرما دیجئے، کہ یہ غیروں کے طریقے ہمیں بلا شبہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، ہمیشہ کی مصیبت پریشانی دلانے والے ہیں. اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے محبت عطا فرما دیجئے، اور غیروں کے طریقوں سے عقلی نفرت بھی عطا فرما دے، اور طبعی نفرت بھی عطا فرما دے. یہ بلا شبہ ہماری عقلوں میں بگاڑ آ چکا ہے، طبیعتوں میں بگاڑ آ چکا ہے. جس طرح ایک بخار کے مریض کو اگر میٹھا کھلاؤ تو اس کو کڑوا معلوم ہوتا ہے، ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، شریعت سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، ہماری طبیعتیں خراب ہو چکی ہیں، اس لیے ہمیں اچھی چیز بھی بری دکھائی دیتی ہے، اور یہ شیطان کی فوکس ہے، ملمہ سازی ہے کہ بری چیزوں کو اچھا کر کے دکھلاتا ہے. اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، ہماری طبیعتوں کو سلامتی والا بنا دے، ہمارے مزاج کو سلامتی والا بنا دے، عقل سلیم ہم سب کو عطا فرما، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، اور اے اللہ ہمیں اپنا پکا اور سچا وفادار بنا دے، اور نیکیوں کا ذوق اور شوق جلد از جلد مرنے سے بہت پہلے پہلے اے اللہ اپنی آخرت بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دے، اور تمام برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور اے اللہ، جس بھائی بہن کی جو بھی حاجت ہو، اے اللہ تمام جائز حاجتوں کو اللہ پورا فرما دے. آپ عالم الغیب ہیں، آپ جانتے ہیں دلوں میں کیا کیا خواہشات ہیں. اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے. اور اے اللہ، یہ مہلک وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے تمام عالم کی حفاظت فرما دیجئے. اس مہلک وبا کو اے اللہ بلا شبہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. اور اے اللہ، ان مبارک ساعات کے اندر آپ کا وعدہ ہے کہ آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں، فرشتے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اے اللہ، اس مبارک اور مقدس مہینے کی برکت سے اب ہماری زندگیوں میں اے اللہ اسلامی انقلاب عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دیجئے، ہمارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ ارادہ فرما لیں کہ اب ہمیں انہیں اپنا بنانا ہی ہے، بس آپ کے ارادے کی دیر ہے، پھر تو ہم آپ کے بن کے ہی رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ سے ہمیں جدا نہ کر سکے گی۔ اے اللہ دربار میں ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں، اے اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور اے اللہ ہم مضطر اور بے قرار ہو کر آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، اور جو بیمار ہو گئے ہیں اس مہلک مرض میں ہوں یا کسی بھی مرض میں ہوں، اے اللہ اپنے فضل سے سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، اور جتنے مومنین و مومنات بنی آدم سے لے کر اب تک گزر چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے، تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے، اور اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک و صالح رشتے عطا فرما دیجئے، جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق دیجئے، ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق دیجئے، اور اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالحہ سے نواز دیجئے، اور جن کی اولاد ہے اے اللہ ان کو اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا بنائیے، اور ان ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی اولاد کو بنا دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، اور رمضان المبارک کی جو ساعتیں باقی رہی گئی ہیں اے اللہ ان کی خوب خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی جنت کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے میں اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ ضرور قبول فرما لیجئے، اے اللہ ضرور ضرور قبول فرما لیجئے، اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو اپنے فضل سے اے اللہ تو پورا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا رحمۃ اللہ۔
جزاک اللہ خیر، بہت نفع ہوا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بہت نفع ہوا،
آمین۔ سب مسلمانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کا سہر کرایہ پہ رہ جائے گا؟ کچھ مٹھائی وہ تو آپ ہی کو پوری ہو جائیں گے۔ اچھا یہ آتے ہیں یہاں اس کار ہمارے ساتھ کرنے، یہ پن انہوں نے سیکھ لیا، ابھی دوسرے ساتھ نہیں ہیں، ان کے جراثیم ان کو لگ گئے، یہ آتے ہیں عین وقت پہ، ان کو پتا ہے کہ میں اپنی پلیٹ میں اتار لیتا ہوں افطاری، تو آج دو چار منٹ پہلے جو کھانا ہوتا ہے وہ نماز کو جانا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ پن سیکھ لیا ہے، یہ بڑھیا بڑھیا چیزیں لاتے ہیں مگر عین وقت پہ آتے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ اب تو یہ جو پلیٹ میں اتار چکے اتار چکے، اور یہ ساری جو چیزیں لاتے ہیں اپنے آگے رکھ لیتے ہیں، اب ہم لالچ سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں، عجیب عجیب ہم لوگوں نے سیکھ لیا۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے آنے کی، میں تو سمجھ رہا تھا بس بچے آئیں گے، بس اچھا کیا آپ نے لے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، بھی مبارک کرے، بچے یوز کرتے ہیں ختم کرتے ہیں مٹھائیوں کھاتے ہیں، محنت وہ کرتے ہیں میٹھا ہم کرتے ہیں۔ آپ کے صبح سے پوچھو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، صبح سے شام تک یہ ایک کام ہے، بتائیے کتنا آدمی محنت کر سکتا ہے، مگر یہ واقعی قرآن پاک کی ایک معجزہ ہے، اور وہ اساتذہ کرام ان سے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے، بچہ تو بچہ لیکن ان کا کیا حال ہوتا ہے، اچھا بچے شرارت کرتے ہیں، استاد کو چکر دیتے ہیں، یوں یوں ہل رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جو نئے نئے استاد ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بچہ بڑا محنتی ہے، اور جو پرانے ہو جاتے ہیں وہ سب پنکاریاں جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس وقت باتیں کر رہے ہیں یا پڑھ رہا ہے، تو اساتذہ سے پوچھو کہ ان کا فون کتنا چڑھتا ہے اس کام، بہت محنت ہوتی ہے ساتھ میں، اچھا پھر بیچارے محترم ان کی ساری باتیں بھی یہی سنتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ رہا بچہ؟ ارے بھائی اب بچہ کمزور دماغ کا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ نہیں پڑھ پاتا. لوگوں نے فرض سمجھ لیا کہ بچوں کو اس طرح نہیں ہے، بچے میں استعداد نہیں ہے، کمزور ہے دماغ. تو ایسے بچوں کو کہاں ہمارے دین میں ہے کہ آپ اس کو یوز کرائیں. یوز کرانا ہی تو مقصود نہیں ہے، فضیلت کی چیز ہے، اجر و ثواب ہے اس میں بہت بڑا. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اب ہر بچے کو زبردستی ہے، اب نہیں ہے. اب محترم صاحب جو ہے بار بار بلاتے ہیں کہ بھائی بچہ پڑھتا کیوں نہیں ہے، اس بچے کے ماں باپ سے تو ہمیں بہت ٹھیک ٹھاک مال غنیمت ملتا ہے، اس کو نہ نکالنا ہے نہ ناراض کرنا ہے اس کے ماں باپ کو. اب بیچارہ استاد پسا ہوا ہے، اسکول ہی پہ چڑھا ہوا ہے، کیا کرے. بڑے مسائل ہوتے ہیں اساتذہ کے، بہت مشکل سے بچے حفظ کر کے نکلتے ہیں، جان پھرانی پڑتی ہے. تو جو استاد اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، مولوی فہیم اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرے گا، پھر اس کا کیا درجہ ہوگا جو اتنے بچے حافظ نکالے گا. مگر اپنے اوپر کبھی ناز نہ کرے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ بچھا لو بھائی میں بھی نیچے ہی بیٹھوں. ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے شاگرد ہیں بھائی صاحب، آپ کتنے شاگرد ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کا نام کتنے بتاؤں، یعنی قبول کتنے حضرت تو چیز قبول ہی کیا. اب یہ ہمیں پتا ہوتا کہ آپ بھول جائیں گے تو ہم بھول جائیں گے کہ ہم
والی پلیٹ جو ہوئی اپنے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کھلا دیا.
کیا بات ہے، عبداللہ آؤ نا، یہ ایسا رفتار ہاتھ ملاتا ہے، کبھی ہاتھ ملایا ہے اسے؟
بہت کڑک ہاتھ
ملا تھا. میں تو اچھے سے کہتا ہوں کہ ذرا ٹائٹ ملا نا، کچھ انرجی ہے میرے اندر. ارے بچوں کو تو دو، اگر جو محنت کر کے آیا بیچارا ہو آپ سے تو پھر زمانے میں وہاں ملاقات ہوئی، پھر بس بنی ہے ملاقات. اس کے بعد تو میرا کسی ملاقات شاید کوئی نہیں ہوئی.
ملاقات ہوئی تھی جب آپ اختر بھائی کو آپ نے نہاری کی دعوت دی. نہاری بھائی کھڑا ہو.
اچھا بتائیے چھپے ہوئے تھے کیا آپ؟ کھائیے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی مٹھائی ہوتی ہے. وہی ہے کباب جی کی. دین اگر ہم سیکھ لیں نا بزرگوں سے، تو پتا چلے کہ کفار کی تہذیب کیا بیچتی ہے. ہمارے دین میں جو تہذیب ہے ہم نے سیکھا نہیں، بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مدرسوں میں بھی وہ تہذیب اپنے دین کا ہی خبر نہیں، بس پڑھنا پڑھانا اور نمبر لینا ہے، وفاق میں ٹاپ کرنا ہے، یہ مقصود ہے. اس میں اندر دین ہو جانا، ایسے دین کا کیا فائدہ؟ میری برائی یاد ہے لیکن عمل بالکل نہیں، راستہ بالکل نہیں. ہر کام کا ہمارے دین میں ایک سلیقہ ہے، ہر کام کا باریک سے باریک. یہاں تک کہ ہمارا دین یہ بھی سکھاتا ہے کہ کون سی کتاب اوپر رکھنی ہے، کون سی نیچے رکھنی ہے. اتنی باریکیاں ہیں ہمارے دین میں،
انہیں کو ہم نے دیکھا ہے ٹیبلوں میں، ٹی وی میں، انہیں کے ہوتے رہے.
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلق نصیب فرما دیا، وہاں کے اللہ نے کھول دیا. امید کرتے ہیں کہ اللہ منزل پہ بھی پہنچا دیں گے پھر آپس میں. ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں کسی اللہ والے کی محبت ڈال دیتے ہیں، آنا جانا وہاں شروع کر دیتا ہے. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی، وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ ہم تمہیں یہاں مل جائیں گے، کام بن جائے گا. مگر مشکل کام ہے، اپنے نفس کو مٹانا پڑتا ہے، نیچا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ہم کچھ نہیں، آپ سکھا دیجیے. کیسے ایک عالم گوارا کرے گا کہ 11 سال ہم نے پڑھا، بخاری پڑھا اور تفاسیر پڑھی، جلالین پڑھی، مشکات پڑھی، ہم کیوں کسی اللہ والے کے پاس جائیں؟ سبھی کچھ تو ہے ہمارے پاس، بلا شبہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، لیکن دین نہیں ہے، علم ہے دین نہیں. یہ وجہ ہے دین سے دوری کی. چلو بھائی، ان بیچاروں کا سونا بھی ہے، ہمارے یہاں تو یہاں جو ہے 10 دن کے لیے ہم یہاں یہیں پہ ہیں دوست، اللہ کے لیے. تو یہ کام وام پہ جاتے ہیں بیچارے، صبح اور ڈیوٹی آف کر کے یہاں آ جاتے ہیں پھر. تو میں تو ناکارا بیکار آدمی ہوں، اس لیے رات تو میں جاگتے رہتا ہوں، دن میں جو ہے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. جی
آپ کے گھر سے یہ جگہ.
اچھا، ایک صاحب ہیں، جب ہم یہ جگہ لے رہے تھے تو اس وقت تو یہاں دوست بھی زیادہ نہیں متعارف تھے مجھ سے، تو میں نے کہا بھائی ایک میں گھر میں رہنا، ہمارے حضرت کا وصال ہو گیا، پہلے حضرت کے پاس ہی رہتے تھے، دن بھر رات کو گھر جاتے تھے. تو میں نے کہا بھائی ایک جگہ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی ایک جگہ ایسی ہو جہاں ملنے جلنے والے جو ہیں بے جھجک آ سکے. تو پھر یہ جگہ تجویز ہوئی قصہ مختصر. تو میں نے کہا بھی کہ بھائی میں یہاں اکیلا کیا کروں گا، سوتا رہوں گا، ناکارا ہو جاؤں گا. تو ان صاحب نے بڑے وسوخ سے کہا کہ ہم آپ کو اٹھا لیا کریں گے. ان صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے، اب ہمیں انہیں اٹھانا پڑتا ہے کہ بھائی جب میں مزے لیتا ہوں نا کہ کیوں کہا پھر ایسی بات، سوچ سمجھ کے آدمی بات کرے نا بھائی، ایسے ہی کرو. تو چلو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دل خوش ہوا آپ سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی. اب یہ ان کے اوپر ہے، کبھی کبھی یہ لے آئے کریں، کوئی پروگرام ایسا بنا لیں تو پھر نہاری تو پسند ہے آپ یا کچھ اور؟ ہمارے یہاں بس وہ نہاری جو ہے وہ اچھے پک جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا بھی تھا مگر انہوں نے کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھایا. بہرحال ہماری طرف سے دعوت ہے آپ، اتوار کے روز چھٹی میرے خیال میں ہوتی ہے، اتوار کے روز آپ قاری صاحب بھی تشریف لا سکتے ہیں ان شاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے حضرت کی یہ تعلیم ہے کہ جو بھی نیک کام ہو جائے قبولیت کا فریادی رہے، کہ اگر قبول نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہے، بڑا خطرہ ہے. اور اپنے خطاؤں کی معافی مانگے، انسان ہے، خطا تو ہو جاتی ہے، کبھی اخلاص میں بھی کمی آ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. بار بار اخلاص کی نیت کر لے. عجیب بات ہے، حکیم الامت نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضرت نیت کوئی اختیاری ہے؟ اس دن پڑھا تھا نا ہم نے پیسے گننے کے معاملے میں کہ نیت کوئی اختیاری ہے کہ غیر اختیاری. حضرت ہنسنے لگے، بھائی اختیاری ہے بالکل، ابھی نیت گڑبڑ تھی تو آپ نیت کر لو کہ اللہ آپ ہی کے لیے کرتا ہوں، ہو گئی نیت صحیح.
تین تو آسان ہے نا، یہ جو بے تربیت کے لوگ ہیں انہوں نے مشکل بنا دی. اب عام آدمیوں کتنی مشکل میں پھنس جائے گی، اللہ اخلاص نہیں، اخلاص نہیں، شیطان آ گیا مایوس کرنے کی، تو اس میں تو اخلاص ہی نہیں، لہٰذا وہ عمل بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کا مشن کامیاب ہو گیا کہ بندے کو مایوس کر دیا اللہ سے. تو میں کہ بس آپ ہی نیت کر لو کہ اللہ آپ ہی کے لیے کرتا ہوں، بس ہو گئی نیت صحیح، اختیاری ہے. تو قبولیت کا فریادی، قبولیت کی امید بھی ہو اور عدم قبولیت کا خوف، یہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں، یہ ہے ایمان کی حقیقت، بین امید اور رجا اور خوف، رجا اور خوف کے درمیان ایمان کا نام. امید ایک طرف امید ہے کہ ضروری قبول فرمائیں گے، کیوں نہیں قبول فرمائیں گے، جب نیکی کی توفیق دی ہے، جب ماتھا ٹیکنے کی توفیق دی ہے مسجد میں، تو اس لیے دیے کہ مردود کر دیں، نہیں نہیں قبول ہے، اسی لیے دیے کہ آؤ اور لے لو ہم سے جو لینا، جتنا چاہو لے لو، آؤ تو صحیح، اسی لیے تو بلایا ہے تمہیں، اسی لیے تو سر ٹیکا ہے تم نے، تو قبول کر لیں گے بس. اور پھر خوف بھی ہو، معلوم نہیں کہ کوئی عمل ناپسند ہو گیا، کوئی نیت میں خرابی ہو گئی، دکھلاوے کی نیت آ گئی، تو اس کے لیے معافی مانگ لو اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک و انا اعلم و استغفرک لما لا اعلم، اللہ میں سب پناہ مانگتا ہوں دکھلاوے سے، ریا سے، لو صاف ہو گئے، چھٹی. اتنا تو آسان ہے، مگر ہاتھ تو اٹھاؤ، مانگو تو صحیح. چلو بھائی، ابھی رات مربوط میں بیٹھے رہیں گے، اور پھر دوبارہ آنا ان کا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا.
مٹھائی
جی، مٹھائی ہاں، جتنی چاہے آپ یہاں چھوڑ جائیں، یہاں ہمارے پاس ٹینکر موجود ہیں. اتنا توازو کیوں کر رہے ہیں، جو جی چاہ رہا ہے کھا لیجیے. اور بھائی سب لوگ ادھر دیکھو، اچھا یہیں آ کے سب بدتریجیاں کر لیتے ہیں، گھر میں ان کے لگامیں کھینچی ہوئی ہیں، یہاں آ کے کوئی قانون نہیں ہے، یہاں پہ جب کھاؤ کر لیتے ہیں. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اچھا.